السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پروگرام جہاں رنگ میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس اور اس پروگرام کے پروڈیوسر ہیں انجم ہیرل گل۔ اور سامعین، ہمارے آج کے پروگرام کا آغاز ہوگا امریکہ کی قائم مقام معاون وزیر خارجہ ایلس ویلس کے دورے پاکستان سے، جہاں پاکستان کے مشیر خزانہ حفیظ شیخ نے بھی فائنانس ایکشن پلان ٹیسک یعنی ایف اے ٹی ایف کے ایکشن پلان پر پاکستان کی جانب سے عمل درآمد سے متعلق امریکی وفد جو ہے ان کو بریفنگ دی ہے۔ آگے چل کر بھارتی حکومت کی جانب سے کشمیر سے متعلق آرٹیکل 370 کی منسوخی کے بعد پاکستان کی جانب سے اب تک اٹھائے جانے والے اقدامات پر بات کریں گے، اور اس پر بھارت میں مقیم مختلف جو تجزیہ نگار ہیں ان کا رد عمل بھی لیں گے۔ اور پروگرام کے آخر میں یہاں امریکہ میں گزشتہ ہفتے فائرنگ کے دو مختلف واقعات میں 31 افراد کی ہلاکت کے بعد صدر ٹرمپ کا ٹیکسس اور اوہایو کے دورے پر بات ہوگی، اور ساتھ ہی یہ جو ایشو ہے اس پر جو اس وقت مختلف پارٹیز کے مابین بحث ہو رہی ہے اس کا بھی ہم جائزہ لیں گے۔ ہمارا ٹول فری نمبر 0800-777-789 پہ کال کر کے آپ ہمارے پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں۔ اور پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں مجھے جوائن کیا ہے پاکستان سے معروف دفاعی تجزیہ نگار بریگیڈیئر سید نذیر صاحب نے، اور ہمیں وہاں یہاں واشنگٹن ڈی سی سے سینئر صحافی اور تجزیہ کار انور اقبال صاحب نے بھی جوائن کیا ہے۔ دونوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور انور اقبال صاحب، آپ سے میں آغاز کرنا چاہوں گی۔ اس وقت ریجن سے متعلق اور ریجن میں بہت کچھ ہو رہا ہے، افغان طالبان کے ساتھ امن مذاکرات کا 8واں دور جو ہے وہ حال ہی میں ختم ہو چکا ہے، اس کے علاوہ ایک طرح سے پاکستان اور بھارت کے مابین ایک دفعہ پھر ہمیں کشیدگی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، افغانستان کی سیکیورٹی کی جو صورتحال ہے آپ کے سامنے ہے، آج بھی افغان طالبان نے ایک حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے جس میں کافی افراد جو ہیں وہ ہلاک اور 100 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں۔ تو یہ جو پوری اس وقت صورتحال ہے ریجن کی، اس تناظر میں جو ایلس ویلس ہیں ان کے پاکستان کے دورے کی اہمیت آپ کیا دیکھتے ہیں؟
دیکھیں، ان کے دورے سے قبل چند دن قبل یہاں واشنگٹن میں کچھ صحافیوں کو بلا کے امریکی محکمہ خارجہ نے بریفنگ دی تھی، تو اس میں چیزیں بڑی واضح کر دی گئی تھیں کہ یہ دورہ جو ہے ان پہ کن ایشوز پہ بات ہوگی۔ اس میں ایک تو ظاہر ہے کہ افغانستان کی جو صورتحال ہے اس سلسلے میں، آپ کو یاد ہوگا کہ ضم خلیل زاد بھی پچھلے ہفتے اسلام آباد گئے تھے اور وہ جو بات چیت وہاں ہوئی ہے ان سے، اور پھر یہاں جو کچھ واشنگٹن میں گفتگو ہوئی صدر ٹرمپ اور وزیر اعظم عمران خان کے درمیان، تو اس سلسلے کو آگے بڑھانا تھا۔ پھر ہمیں یہ بھی بتایا گیا تھا اس بریفنگ میں کہ ایف اے ٹی ایف کا جو مسئلہ ہے اس پہ یہاں وزیر اعظم عمران خان ان کی ٹیم نے بھی گفتگو کی تھی اور کچھ سوالات اٹھائے تھے، تو اس میں امریکہ نے اپنی پوزیشن واضح کی تھی اور اس پہ گفتگو ہوگی۔ ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے ہمیں بتایا گیا تھا کہ امریکہ کا اپنا کوئی مطالبہ نہیں ہے، امریکہ جو ہے پاکستان نے جو تجاویز دی ہیں، جو پروپوزلز دیے ہیں خود ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے کہ ہم ان تجاویز پہ عمل درآمد کریں گے، امریکہ اور ایف اے ٹی ایف دونوں چاہتے ہیں کہ پاکستان ان تجاویز پہ عمل درآمد کرے۔ اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ تھی کہ جو مختلف دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کو امریکی دفتر خارجہ اور اقوام متحدہ دونوں دہشت گرد قرار دے چکی ہیں، ان تنظیموں کو پاکستان میں چندہ جمع، جس کو میں آسان لفظوں میں کہوں، جس کو ہمارے یہاں مسجدوں سے لے کے اور مختلف لیولز پہ چندہ جو ہوتا ہے وہ چندہ جمع کرنے سے روکیں اور ان کی جو فائنانسنگ ہے اس کو ٹوٹلی بند کریں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ امریکہ یہ بھی چاہتا ہے کہ دو قسم کی انہوں نے آئیڈینٹیفائی کی دہشت گرد تنظیمیں جو پاکستان میں آپریٹ کرتی ہیں، ایک وہ جو کہ افغانستان میں بقول امریکہ کے کارروائی کرتی ہیں، اور ایک وہ جو کشمیر میں کارروائی کرتی ہیں، اور امریکہ چاہتا ہے کہ دونوں قسم کی تنظیموں پر مکمل پابندی لگائی جائے اور پاکستان کی سرزمین آئندہ قسم کسی قسم کی دہشت گرد سرگرمی کے لیے استعمال نہ ہو. تو یہ تو ہو گیا ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے. البتہ افغانستان کے حوالے سے اس میں انہوں نے پاکستان کی اس بریفنگ میں ہم لوگوں کو جو بتایا گیا تھا اس میں انہوں نے پاکستان کے رول کو سراہا تھا اور یہ کہا تھا کہ پاکستان نے جو اقدامات کیے ہیں اس سے ہم نہ صرف سیٹسفائیڈ ہیں بلکہ جس طرح جن جذبات کا اظہار صدر ٹرمپ نے کیا اور ہم نے اس کے بعد جو اقدامات کیے مثلاً 16 کی مرمت اور رینوویشن کے لیے فنڈس کا ریلیز کرنا اور مزید یہ وفد کا جانا اور پاکستان سے انہیں کہا کہ مزید بھی وفد جا سکتے ہیں. پھر انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ امریکی تجارتی وفدن قریب پاکستان جانے والے ہیں. تو انہوں نے کہا تھا سارے اقدامات اس بات کی طرف نشاندہی کرتے ہیں کہ امریکہ مطمئن ہے, مگر امریکہ سمجھتا ہے کہ جو بھی اقدامات کیے گئے ہیں یہ ریورسبل نہیں ہے. آج اگر پاکستان نے پابندی لگا دی ہے تو کل ان کو پاکستان ریورس بھی کر سکتا ہے. تو امریکہ چاہتا ہے کہ ایسے اقدامات کیے جائیں جو ریورسبل ہوں, جن کو پاکستان چاہے بھی تو واپس نہ لے سکے. اب اس کی انہوں نے وضاحت نہیں کی وہ اقدامات کیا ہوں گے, لیکن لگتا ہے کہ ان ایشوز پہ پاکستان کے ساتھ ان کی گفتگو اور بات چیت جاری ہے.
اوکے بریگیڈیئر صاحب, انور اقبال صاحب نے جن نکات کا ذکر کیا ہے یہ وہ نکات ہیں جن جو اس ایکشن پلان جو ہے اس کا حصہ ہے. یہ نکات جو گزشتہ سال جون میں ایف اے ٹی ایف کی جانب سے پاکستان کے لیے تجویز کیا گیا تھا, تو اس ایک سال میں اس کی جو ڈیڈ لائن ہے اگلا مہینہ ہے ستمبر, جس میں دوبارہ ایف اے ٹی ایف کی میٹنگ ہونی ہے, یہ بتائیے گا کہ یہ جو نکات ہیں اس پر کہاں تک پاکستان میں عمل درآمد ہوا ہے اور کن چیلنجز کا سامنا ہے پاکستان کو؟
جی بہت شکریہ. جہاں تک ایف اے ٹی ایف کا تعلق ہے تو ظاہر ہے کہ پاکستان گرے لسٹ میں ہے اور گرے لسٹ سے وہ نکلنا چاہتا ہے اور اس کے لیے جو اقدامات 27 پوائنٹ ایکشن پلان جو تھا اس کے تحت وہ کر رہا ہے وقتاً فوقتاً. ایف اے ٹی ایف کے جو یہاں پر کنٹری ریزیڈنٹ ہے اس کو بھی انہوں نے بریف کیا ہے اور ابھی پچھلے دن ان کو بریف کیا تھا اور اس نے یہ بتایا تھا کہ آئی ایم ایف نے جو $6 بلین کا پاکستان کو قرضہ دیا ہے پاکستان کو اس لسٹ سے نکلنے بہت ضروری ہے کیونکہ وہ قرضہ جو ہے وہ بھی اس کے زد میں آ سکتا ہے. دوسری بات اس نے یہ کی کہ جو چائنا نے پاکستان کو جو لون دیے ہیں اس کی تفصیل بھی طلب کی تھی اور پاکستان نے وہ پرووائڈ کی ہے. تیسری بات یہ تھی کہ جب وہ ٹیرر فائنانسنگ کے تحت پاکستان نے دو ایکشن لیے ہیں, ایک تو یہ کہ انٹری منی منی لانڈرنگ لا اس کے لیے کمیٹیاں بنائی ہے اور اس کے اوپر بینکوں میں کافی سختی سے عمل ہو رہا ہے اور اس کے بھی ٹیبل ایٹ کر کے ان کو بتایا گیا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جو فارن ایکسچینج لا ہے اس کو بھی پاکستان نے ٹائٹ کرنے کی کوشش کی ہے اور اس میں بھی ایک کمیٹی پارلیمنٹ کی بنائی ہوئی ہے, وہ لا بنا رہے ہیں, وہ لا کو امپلیمنٹ کریں گے. اس کے علاوہ جو ایسٹس تھے ایسے پروسکرائبڈ آرگنائزیشن کے جن پر بین تھا پاکستان نے بھی ان پر بین لگایا ہوا ہے اور ان کے کچھ لیڈرز کو گرفتار بھی کیا ہے اور اس کے علاوہ ان کے تقریباً $7.5 ملین کے ایسٹس کو فریز کیا ہے جس میں کچھ پراپرٹی ہے, کچھ ایمبولنسز ہے, کچھ موویبل ہے, کچھ انموویبل پراپرٹی ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ ابھی جو عمران خان صاحب کا دورہ ہوا تھا تو اس کے نتیجے میں امریکہ نے ایک وفد جو کہ دو مدد مانگے تھے پاکستان نے, ایک تو یہ ہے کہ ٹیکنیکلی پاکستان کو اسسٹ کرے امریکن وفد اور پاکستان میں بریفنگ اس کو دی جا رہی ہے اور ایلس ویلز کا بھی جو دورہ ہے میرے خیال اس میں بھی یہ مرکزی نقطہ ہے کہ وہ پاکستان کو اسسٹ کرے کہ وہ اس گرے لسٹ سے کس طریقے سے نکل سکتا ہے اور جو نکات ہے وہ اس پر کس حد تک عمل درآمد کر دیا ہے اور کتنا کرنا چاہیے. یہ تو ٹیکنیکل اسسٹنٹ ہے اور دوسری ہے کہ پولیٹیکل اسسٹنٹ پاکستان نے مانگی ہے اور وہ یہ ہے کہ گرے لسٹ سے یہ صرف ٹیکنیکل نہیں ہوتا بلکہ کنٹریز کے اپنے مفادات ہوتے ہیں. جس طرح انڈیا نے موو کیا تھا کہ پاکستان کو بلیک لسٹ میں ڈالا جائے لیکن وہ تو کامیاب نہیں ہو سکا. لیکن ابھی پاکستان نے گرے لسٹ سے نکلنا ہے تو اس کے لیے امریکی پولیٹیکل اور سفارتی حمایت چاہیے. وہ بھی انہوں نے ٹرمپ صاحب نے کہا تھا کہ میں اس کو جو ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ سے وہ پاکستان کا دورہ کریں گے اور اس میں بھی اسسٹنٹ دیں گے. ظاہر ہے کہ پاکستان بھی امریکہ کے جہاں تک افغانستان امن کا تعلق ہے بہت مدد کر رہا ہے, اس کی تعریف بھی ہوئی. تو ظاہر ہے کہ کنٹریز کے جب تعلقات ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی چیزیں کچھ لوگ کچھ دو کی بنیاد پر اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے وہ آگے بڑھتے ہیں. تو میرے خیال میں اس لحاظ سے پاکستان نے ابھی تک جو اقدامات لیے ہیں وہ اقدامات اپنی جگہ پر جو اس ٹائم میں ممکن تھے وہ تو ہو سکے ہیں. البتہ ابھی 11 تاریخ کو ان کی دوبارہ میٹنگ ہونی ہے اور اس میں سارے ڈپارٹمنٹ سے انہوں نے رپورٹ مانگے ہیں کہ کس کس نے کیا کرنا تھا اور کیا کر چکے ہیں, اور آگے پھر 13 تاریخ کو انہوں نے رپورٹ دینی ہے ان کو.
اوکے انور اقبال صاحب, جن اقدامات کا بریگیڈیئر صاحب نے ذکر کیا ہے جو ابھی تک دہشت گرد تنظیموں کی معاونت کے حوالے سے پاکستان نے لیے ہیں, وہ کہاں تک کنونسنگ ہوں گے ایف اے ٹی ایف اور امریکہ سمیت عالمی برادری کے لیے؟ اور ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے امریکہ کی حمایت جو ہے یہ کتنی ضروری ہے؟
دیکھیں, سب پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پاکستان نے اقدامات اب تک کیے ہیں اس سے امریکہ مطمئن نظر آتا ہے. امریکہ سمجھتا ہے کہ پاکستان نے درست اقدامات کیے ہیں. امریکہ کا جو اصل نقطہ ہے جس پہ وہ بار بار صرف ہماری بریفنگ میں نہیں بلکہ آن دا ریکارڈ جو بریفنگ ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی بھی, وائٹ ہاؤس میں بھی, یا جو امریکی حکام مختلف جگہ تقریروں میں جس کا ذکر کرتے ہیں, وہ اسی نقطے پہ آ جاتی ہے بات کہ پاکستان نے جو کچھ کیا ہے اس کو کسی بھی وقت ریورس کیا جا سکتا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ایسے اقدامات ہوں جن کو ریورس کیا نہ کیا جا سکے, یعنی کہ جو وہ تنظیمیں جن کو امریکہ دہشت گرد قرار دیتا ہے ان کا مکمل طور پہ خاتمہ. اب اس میں وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مطالبہ تو درست ہو سکتا ہے مگر ان کا مکمل طور پہ خاتمہ فوری طور پر ممکن نہیں ہے. یہ ایک عمل ہے, یہ تنظیمیں آج نہیں بن گئیں, 30-35 سال کا عمل ہے, تو ان کو ختم ہونے میں بھی 5-6 سال تو لگ ہی جائیں گے, اور اس میں ظاہر ہے کہ امریکہ اور پاکستان انگیج رہیں گے, اور اس میں اگر ایسے اقدامات ہوتے رہے جو امریکہ کو قبول ہوئے تو امریکہ وہ جس بریگیڈیئر صاحب نے جس سیاسی مدد کی بات کی ہے وہ امریکہ مدد فراہم کرے گا پاکستان کو اور آگے مل کے یہ کام کر سکے گا. اصل جو نقطہ ہے سمجھنے والا وہ یہ ہے کہ امریکی یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان میں جو کچھ ہوا وہ دوبارہ ہو سکتا ہے, اور وہ دوبارہ اس لیے ہو سکتا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات بہت کشیدہ ہیں, اور پاکستان اور بھارت دونوں, یعنی وہ صرف پاکستان کو نہیں کہتے, پاکستان اور بھارت دونوں اپنی لڑائی افغانستان میں لڑتے ہیں, اور اس کے علاوہ خطے میں جو کشیدگی ہے اس کا اثر افغانستان پہ بھی پڑتا ہے اور ہر جگہ پڑتا ہے. تو اس اور امریکیوں کا دعویٰ ہے, اگر آپ ان سے یہاں پرائیویٹ گفتگو کریں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کا کنسرن چائنا کا بھی ہے, اور چائنا بھی چاہتا ہے کہ یہاں سے دہشت گردی ختم ہو, کیونکہ اس کا امپیکٹ ان کا جو اپنا مسلم اکثریت کا صوبہ ہے جس کی سرحد پاکستان سے ملتی ہے اس پر پہلے پڑ چکا ہے اور کسی وقت بھی پڑ سکتا ہے. تو وہ ان کا دعویٰ ہے کہ ہمیں کم از کم اس نقطے پہ چین کی حمایت بھی حاصل ہے. اب وہ اسی سلسلے میں دیکھیں کہ جس کو ہم سمجھ سکے, جب سر ٹرمپ نے بات کی کہ وہ سالسی کے لیے تیار ہیں تو وہ بھی اس کا حوالہ یہی تھا کہ کشمیر میں جو کچھ بھی ہو آپ کا جو ایک آپشن ہے کہ آپ عام ریزسٹنس کو ایک ادن آپشن استعمال کرنا چاہتے ہیں, اس آپشن کو گیو اپ کر دیں, وہ آپشن آپ استعمال نہیں کر سکتے. آپ اپنے سیاسی موقف پہ برقرار رہیں اور انٹرنیشنل پلیٹ فارم سے یہ ایشو اٹھاتے رہیں, مگر کسی قسم کی عسکری کاروائی وہ چاہے فوجی کریں یا غیر ریاستی افراد کریں, نان اسٹیٹ ایکٹر, وہ کاروائی نہیں ہونی چاہیے. तो अब इसमें मैं समझता हूँ कि अगर आप लार्जर पिक्चर देखें तो अमेरिका की कोशिश है कि किसी तरह किसी न किसी सूरत में कश्मीर का मसला किसी एक किनारे लगे ताकि पाकिस्तान और भारत की कशीदगी कम हो और वो अफगानिस्तान में भी अमन हो और वो आराम से निकाल सकें अपनी फौजें वहां से।
तो फिर ऐसी सूरत हाल में कश्मीर का मसला जो है, जिस तरह आप कह रहे हैं कि इस वक्त सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान में, उसकी बड़ी जो वजह है पाकिस्तान और भारत के माबेन कशीदगी है, और ज़ाहिर इस कशीदगी का रूट कॉज जो है वो कश्मीर का मामला है। तो फिर कैसे 73 ईयर्स से ये जो मसला चल रहा है इसका हल जो है वो किस तरह निकलेगा, जब भारत इसको एक इंटरनल अंदरूनी मामला करार देता है और उसका ये कहना है कि मुज़ाकिरात के ज़रिए पाकिस्तान के साथ वो इस मामले को हल करना चाहता है, जबकि मुज़ाकिरात के लिए भी कोई आसार जो है नज़र नहीं आ रहे हैं। तो क्या आप इम्कानात नज़र आते हैं आपको ऐसी सूरत हाल में?
मुज़ाकिरात किस चीज़ पे होगी? इंडिया ये कहता है कि कश्मीर का वो हिस्सा जो उसके पास है वो तो उसका है,
जी
ठीक है, उस पे तो कोई बातचीत वो नहीं कर
नहीं, वो तो
सकती
पाकिस्तान के जो ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर है उसके बारे में भी
उसके बारे में
कहता
बातचीत
है
करना
कि वो
चाहता
जी
है कि वो आप किस तरह गिलगित पाकिस्तान और जो हमारा जो आज़ाद कश्मीर है वो हम भारत के किस तरह हवाले करेंगे। अब आप बताइए, इस पे तो गुफ्तगु नहीं हो सकती ना, कैसे गुफ्तगु होगी? यानी आप एक तरफा पूरी एक पोजीशन पे गुफ्तगु करना चाहते हैं, इस तरह पाकिस्तान की पोजीशन है कि पूरे कश्मीर पे आप बातचीत करें, वो इंडिया सुनने को तैयार नहीं है। अभी सूरत हाल में यही होगा कि किसी तरह अमेरिका दबाव डाल के, चूंकि पाकिस्तानी मीशत एक मुश्किल सूरत हाल में फंसी हुई है और पाकिस्तान इस बात से डरता है कि कहीं माशी तौर पर कोई बड़ा बहरान ना जाए, मीशत क्लैप्स ना कर जाए, तो पाकिस्तान पर आप दबाव डाल के पाकिस्तान को खामोश तो कर देंगे थोड़े अरसे के लिए, लेकिन 5 साल बाद 10 साल बाद फिर ये मसला खड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये तो मसले का मुस्तकिल हल नहीं है जो भारत चाहता है, और बीच में दोनों मुल्कों को कोई ऐसा रास्ता, कोई ऐसी बात निकालनी पड़ेगी जिससे कम अज कम, देखें ना, हम सारी गुफ्तगु जब कश्मीर पर करते हैं तो हम भारत पाकिस्तान करने लगते हैं, और इसमें कोई ये बात नहीं कहता कि कश्मीर के लोग क्या चाहते हैं। तो जब तक कश्मीर के लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक कोई हल नहीं होगा, वहाँ अमन नहीं होगा। अब मसला होता है कि जो हुकूमतें, चाहे वो अमरीका में हों, भारत में हों या पाकिस्तान में हों, उनका जो टाइम फ्रेम होता है वो मुख्तसर होता है, और उसी हवाले से उनके ऑब्जेक्टिव भी होते हैं शॉर्ट लिव्ड होते हैं। आप ये देखें कि वो इस वक्त सदर ट्रंप का जो मकसद है वो ये है कि वो अगला इलेक्शन जीत जाए, अगला इलेक्शन जीतने के बाद वो तीसरा इलेक्शन लड़ नहीं सकते, उसके बाद जो कुछ होगा वो अगली इंतजामिया पर डाल के वो चले जाएंगे। अगली इंतजामिया डेमोक्रेट होती है, रिपब्लिकन होती है, उस वक्त कैसे ताल्लुक होते हैं भारत से, कैसे ताल्लुक होते हैं पाकिस्तान से, वो जानेगी। तो चूंकि ये शॉर्ट स्पैन होता है 4 साल का या हमारे यहाँ 5 साल का,
सही,
उसमें मसाइल हल नहीं होते, लिहाजा मैं नहीं समझता कि किसी भी सूरत में अब जो कुछ हो रहा है वो किसी भी मसले का कोई डेढ़पा हल है। इवन अफगानिस्तान में आप देखें क्या होता है, अफगानिस्तान में इलाके बिल्कुल वाजा हैं, जो शर्की और जुनूबी इलाके हैं अफगानिस्तान के, क्योंकि वहाँ पश्तून आबादी है और वहाँ की पश्तून आबादियों का हमारे पश्तून आबादियों के साथ एक बहुत गहरा रब्त है, इसलिए वहाँ पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस हम पसंद करें या ना करें मौजूद है। अच्छा, उसी तरह भारत ने इस बात को समझा और उन्होंने वो कोशिश तो की, पश्तून आबादी में उनका बन नहीं सका, तो वो जाते हैं शुमाल में और उन जैसे ग्रुप्स को लेते हैं जिनका टसल रहता है पश्तूनों के साथ, तो वो उनको उनकी सरपरस्ती करते हैं। और अगर कोई हल भी निकल भी आया कुछ अरसे के लिए, शायद अमेरिका के दबाव के तहत भारत खामोश हो जाए, लेकिन 5 साल बाद 10 साल बाद फिर वो वही काम इंडिया करेगा, वही काम पाकिस्तान करेगा और वही काम ईरान भी करेगा। ईरान भी कुछ ग्रुप को माली और फौजी इमदाद फराहम करता है। तो मैं समझता हूँ कि जब तक इन इलाके के मुल्कों में, जिसमें आपको रूस को भी और चीन को भी शामिल करना पड़ेगा, और सबकी मर्जी के मुताबिक अगर इस बात का इंतजाम ना किया जाए कि सारे के सारे पड़ोसी अफगानिस्तान में अदम मुदाखले करें, जिस किस्म का इंतजाम बरतानिया और इंपीरियल रशिया ने किया था एक बफर जोन बना के, तो जब तक उस किस्म का इंतजाम नहीं होगा افغانستان میں امن ہوگا نہ کشمیر میں امن ہوگا.
امن نہیں آئے گا. بہت شکریہ آپ کا. جی بے حد شکریہ انور اقبال صاحب آپ کا, تھینک یو سو مچ. ہماری طرف سے خدا حافظ. اور بریگیڈیئر صاحب ایک کوشچن آپ سے کرنا چاہوں گی. جس طرح آپ نے کہا کہ دہشت گرد جو تنظیمیں ہیں اور جو شخصیات ہیں پاکستان کے اندر, ان کے خلاف پاکستان نے اقدامات جو ہیں وہ اٹھائے ہیں کافی حد تک, لیکن یہ جو تنظیمیں پاکستان کے اندر موجود ہے ان پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر اور افغانستان میں جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں, افغان طالبان ان کو کہہ رہے ہیں, ان سے تو ابھی خیر مذاکرات بھی ہو رہے ہیں لیکن اب بھی افغانستان کے اندر انہیں دہشت گرد تنظیم ہی مانا جاتا ہے. تو یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی تعاون جو ہے, تعاون سے ان دونوں ممالک میں انتشار ہے, وہاں پہ دہشت گرد حملے جو ہیں وہ ہوتے ہیں آئے روز. آج بھی بہت بڑا حملہ ہوا افغانستان میں جس کی ذمہ داری جو ہے افغان طالبان نے قبول کی ہے. تو پھر کیسے کہا جا سکتا ہے, یہ کتنا کنونسنگ ہوگا کہ پاکستان نے ٹوس اقدامات اٹھائے ہیں اپنی سرزمین پر موجود دہشت گردوں کے خلاف؟
کوشچن میں دو چیزیں ہیں. ایک تو افغان طالبان ہے, اور افغان طالبان ایک پولیٹیکل پروسیس یا ان کا ایک گورنمنٹ رہا ہے, اور ان کو پھر وار آن ٹیرر کے تحت ایک,
لیکن ان کی حکومت الیکٹڈ تو نہیں تھی نا, الیکٹڈ حکومت نہیں تھی ان کی.
یہ تو کسی نے ٹریک کرنا ہے کہ کون سا ملک, کیونکہ امریکہ کے اپنے تعلقات ہمارے ڈکٹیٹر کے ساتھ زیادہ بہتر ہوتے ہیں بہ نسبت ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کے. یہ موضوع میرے خیال میں اس لحاظ سے چھوڑ دیتے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ چلو ایک ایسا پولیٹیکل فورس ہے یا ملٹری فورس ہے یا دونوں ملا کر ایک ایسی افغانستان کا اسٹیک ہولڈر ہے, اسٹیک ہولڈر اس کو کہتے ہیں,
بالکل ہاں جی.
وہ اسٹیک ہولڈر کے ساتھ امریکہ بھی بات چیت کر رہا ہے, افغان حکومت بھی چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ بات چیت کرے, افغان اپوزیشن نے بھی ان کے ساتھ بات چیت کی ہے, اور جو ریجنل ممالک ہے سب تک ڈپلومیسی ان کی جو طالبان کی ہے ان کے ساتھ ہے. تو اس کو تو اس پہ رائے میں نہیں لانا چاہیے کہ یہ دہشت گردی یا فلانا, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو غیر ملکی افواج جو اکوپائڈ افغانستان ہے اس کے خلاف لڑ رہے ہیں.
بریگیڈیئر صاحب آج جو حملہ ہوا ہے اس میں سیویلینس جو لوگ ہلاک ہوئے ہیں اس میں بیشتر تعداد افغان سیویلینس کی ہے.
جی بالکل, وہ تو
کوئی بیرونی فوجی اس میں نہیں مارا گیا,
وہ تو افغان آرمی کے بھی اس سے ہوتے ہیں کولیٹرل ڈیمیج جس کو نام دیتے ہیں. میرے خیال میں اس میں ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے, ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ دنیا میں یہ بڑا مشکل کام ہے اور ابھی تک اس کی ڈیفینیشن نہیں ہوئی کہ کون فریڈم فائٹر ہے اور کون ٹیررسٹ ہے, کیونکہ ایک کا فریڈم فائٹر دوسرے کا ٹیررسٹ ہے. تو جس طریقے سے فلسطین میں دیکھ لو اور تو وہاں پر اقوام متحدہ کی قرارداد ہے, کشمیر پر دیکھ لو تو اقوام متحدہ کی قرارداد ہے. اب اگر کشمیری جو اکوپائیڈ آرمی ہے اس کے خلاف لڑتے ہیں, ان کے خلاف اٹھتے ہیں, ان کے خلاف مظاہرے کرتے ہیں یا ان کے خلاف جو بھی جدوجہد کرتے ہیں, تو اقوام متحدہ نے ان کو یہ اختیار دے رکھا ہے. ان کو اقوام متحدہ اگر اپنے قرارداد پر 70 سال میں عمل درآمد نہیں کرا سکی تو یہ فیلئر تو 5 بڑوں کا ہے اور اس کے علاوہ پوری جو اقوام متحدہ ہے اس کا ہے. بات یہ ہے کہ یہ جو اسٹیٹ پالیٹکس ہوتے ہیں یا جو نیشن اسٹیٹس ہوتے ہیں وہ اپنے اپنے انٹرسٹ کے تحت اپنے تعلقات رکھتے ہیں.
اصل میں میرا کوئسچن بریگیڈیئر صاحب یہ تھا کہ امریکہ سمیت عالمی برادری کا جو مین کنسرن ہے پاکستان کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ وہاں پر ایسی تنظیمیں موجود ہیں جو کہ خطے کے امن کے لیے وہ خطرہ ہے. بھارتی کشمیر میں جا کے وہ کاروائیاں کرتے ہیں, سادہ افغانستان میں جا کے وہاں پہ کاروائیاں کرتے ہیں. تو پھر ایسے میں جب وہاں پہ حالات بدستور ان دونوں ملکوں میں اب بھی اس وقت بھی خراب ہے, تو کیسے کہا جا سکتا ہے کہ پاکستانی حکومت نے یا عسکری جو قیادت ہیں انہوں نے ان تنظیموں کے خلاف ٹوس اقدامات اٹھائے ہیں؟ یہاں پہ وائنڈ اپ اس موضوع کو میں کرنا چاہوں گی, اس ٹاپک کو آگے بڑھنا چاہیں گے. और कश्मीर से मुतल्लिक आर्टिकल 37 को भारतीय हुकूमत की जानिब से जो मंसूख ख़त्म किया गया है, उसके बाद जो सूरत हाल है उस पे हम बात करना चाहेंगे। आप हमारे साथ रहिए। हमें भारत से ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार एन के सिंह साहब ने भी, उनको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं, लेकिन पहले हम लेंगे एक मुख्तसर सी ब्रेक।
ताज़ा तरीन खबरों, खुसूसी फीचर्स, टीवी और रेडियो प्रोग्राम देखने और सुनने के लिए विजिट कीजिए www.voanews.com/urdu।
जी सामीन, वेलकम बैक। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम जहां रंग। मैं हूं आपकी मेज़बान शहनाज नफीस। इस वक्त पाकिस्तान से हमारे साथ हैं मारूफ दिफाई तज्ज़िया निगार ब्रिगेडियर सैद नज़ीर साहब, और हमें भारत से ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार एन के सिंह साहब ने। दोनों को हम खुश आमदीद कहते हैं। और जिस तरह अभी हमने कहा कि भारतीय हुकूमत की जानिब से आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद जो पाकिस्तान ने इकदाम उठाए हैं उस पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको एक रिपोर्ट सुनवाना चाहेंगे। असल में अमेरिका में भारत के जो सफीर हैं हर्षवर्धन श्रृंगला, उन्होंने कहा है कि कश्मीर को मुस्लिम अक्सरियत रियासत कहा जाता है, लेकिन उनके बकुल भारत जो है वो एक सेकुलर जमहूरी मुल्क है और किसी रियासत को मजहबी बुनियादों पर बनाना भारतीय आईन के मुनाफी है। वो वाशिंगटन में थिंक टैंक हेरिटेज फाउंडेशन जो है उसमें मुनक्किदा एक नशिस्त से खिताब कर रहे थे। इस पर एक मुख्तसर रिपोर्ट हम आपको सुनवाना चाहेंगे जो पेश कर रही है हमारी साथी फ़ायज़ा बुखार।
तकरीब के बाद सवालात का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मीडिया में ये जिक्र किया जाता है कि भारतीय आईन की शिक 370 और 35A को मंसूख करना गलत है, क्योंकि कश्मीर भारत के ज़ेर इंतज़ाम वाहिद मुस्लिम अक्सरियती रियासत थी। मजहब को बुनियाद बनाकर किसी रियासत का क़याम भारत की सेक्युलर रवायात के खिलाफ है। यहाँ वो कह रहे हैं कि 1947 में जब हमने आज़ादी हासिल की तो उस वक्त भी हमने मजहब की बुनियाद पर बरेसगीर की तकसीम की मुखालफत की थी, जबकि पाकिस्तान इसी बुनियाद पर बनाया गया था। इसीलिए मजहब की बुनियाद पर रियासतों की तश्कील को हम नहीं मानते, ये भारत की सेक्युलर जमहूरी रवायात के मनाफी है। भारतीय सफीर ने कश्मीर की रियासती हैसियत खत्म करने को भारत का अंदरूनी इंतजामी मामला करार देते हुए कहा कि भारत में रियासतों की तंजीम नौ का अमल कोई नई बात नहीं।
इट इज समथिंग दैट डज नॉट इन एनी वे टच अपॉन और अफेक्ट द लाइन ऑफ कंट्रोल।
उनका कहना है कि ये इकदाम किसी तौर भी लाइन ऑफ कंट्रोल खिलाफ वर्जी नहीं और ना ही ये दीगर रियासतों से हमारे ताल्लुकात पर असर अंदाज होगा। ये भारत का अंदरूनी मामला है। भारत में रियासतों की तंजीम नौ का तस्वीर नया नहीं है, इससे पहले भी 12 मरतबा ऐसा किया जा चुका है। भारत के सफीर हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि इस इकदाम से कश्मीर में बैरूनी सरमायाकारी मुमकिन हो सकेगी।
A lot of the developmental funds that have been provided by the center have been exploited by a small group of individuals who have been politically connected in that state.
यहाँ वो कह रहे हैं कि मरकज से बड़े पैमाने पर फंड्स कश्मीर के लिए मुख्तस किए जाते थे, लेकिन उन्हें अवाम तक पहुँचाने के बजाय चंद सियासी शख्सियत उनका गलत इस्तेमाल कर रही थी। भारतीय आईन की शिक 370 और 35A को मंसूख करने की एक वजह ये भी है कि इसकी वजह से कश्मीर में बैरूनी सरमायाकारी की ममानियत थी। इसे खत्म करने के बाद प्राइवेट सेक्टर की सरमायाकारी से वहां तरक्याती कामों में तेजी आएगी। ताहम दूसरी जानब भारत में सियासत और मुख्तलिफ शोबहाई जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद इस फैसले के खिलाफ अपनी आवाजें बुलंद कर रहे हैं। उन्हीं में से एक है द वायर के बानी मुदीर सिद्धार्थ वर्धराजन।
ये एकदम हिंदुस्तान के दस्तूर के खिलाफ जाता है। आपने न सिर्फ 370 को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर दिया है और आपने कश्मीर की जो अपनी असेंबली है उनसे आपने रेफर भी नहीं किया जबकि आईन में लिखा गया है।
मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से आज भारत के मुख्तलिफ शहरों में दफा 370 को मंसूख किए जाने के खिलाफ एहतजाज और मुजाहरे किए गए। फायज़ा बुखारी, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन।
जी आप ब्रिगेडियर साहब, आपने सुना अमेरिका में मौजूद भारत के सफीर हर्षवर्धन श्रृंगला के कुछ साउंड बाइट्स और उनका तर्जुमा, क्या कहना चाहेंगे आप?
जी बहुत शुक्रिया। असल में भारत जो दुनिया के सामने पेश कर रहा है, जबकि उनके अपने جو راجیہ سبھا ہے یا لوک سبھا ہے یا ان کے اپوزیشن ہے یا ان میں جو سین ایلیمنٹ ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ آپ نے بیعت جنبش قلم قلب جو ہے آپ نے جو یو این کے قرارداد اس کی دھجیاں اڑا دی, اس کے علاوہ جو آپ نے وعدہ کیا تھا کشمیریوں کے ساتھ کہ وہ اس کے اسٹیٹ اسمبلی کے اپروول کے بغیر کوئی اس میں چینج نہیں لائیں گے اس کو بھی ختم کر دیا, اس کو بھی بالائے طاق رکھ لیا. تیسرا جو سپریم کورٹ ہائی کورٹ نے اس کے بارے میں فیصلہ کیا تھا کہ یہ پرماننٹ شیک ہے 370, اس کو بھی آپ نے ٹیمپرری سمجھ کر ختم کر لیا. اور چوتھی بات یہ کہ پاکستان کے ساتھ جو بائی لیٹرلزم تھا شملہ ایگریمنٹ کے ساتھ وہ بھی ختم کر دیا, لاہور ڈکلریشن کو بھی ختم کر دیا. اور اس کے علاوہ جو اسٹیٹ کے لوگ ہیں جو اٹھ کھڑے ہوئے ہیں, آپ صرف زمین پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں, آپ کو کشمیری نہیں چاہیے, یہ آوازیں ادھر سے اٹھ رہی ہے, یہ ادھر کی نہیں ہے. اگر یہ سب کچھ ہے تو پھر انڈیا کس طریقے سے کہتے ہیں کہ وہاں پر ہم ڈیولپمنٹ لائیں گے, جبکہ وہاں پر وہی والی اسرائیل والی پالیسی ہوگی جس طریقے سے وہاں پر وہ سیٹلمنٹ کر رہے ہیں, اسی طریقے سے سیٹلمنٹ وہ کر دیں گے اور وہاں پر جائیدادیں بنا لیں گے, وہاں پر تجارت یہی لوگ آئیں گے اور ان کے ڈیموگرافک کمپلیکشن کو چینج کریں گے. اور پھر ظاہر ہے کہ اس کے خلاف جو کشمیری اٹھیں گے تو ظاہر ہے وہ کدھر کا رخ کریں گے, یا جموں کا رخ کریں گے یا لداخ کا رخ کریں گے, تو اور بھی ویلی تھن آؤٹ ہو جائے گی اور اس کی جگہ اور لوگوں کو لے آئیں گے کیونکہ ویلی سے ان کو زیادہ تکلیف ہے. تو یہ بڑا ان کا جو ویل آرکیسٹریٹڈ اور بڑا پلاننگ کے تحت انہوں نے یہ کیا ہوا ہے, اور اس میں ظاہر ہے کہ پاکستان فریق ہے. اگر اقوام متحدہ کو دنیا مانتی ہے اس کے قرارداد کو تو پاکستان ایک فریق ہے, اور پاکستان کو یہ حق حاصل ہے, کشمیریوں کو یہ حق حاصل ہے کہ اس جدوجہد کو جو ان کے جو وعدہ کیا گیا ہے اس کے لیے جو بھی اقدامات ہیں یا جو بھی جدوجہد ہیں اس کو آگے بڑھا لیں. اور ظاہر ہے کہ پاکستان میں بھی یہاں پر بھی بہت زیادہ مطلب ہے کہ ہمارے جوائنٹ سیشن بھی ہوا, اس کے علاوہ کور کمانڈر کانفرنس بھی ہوا.
ٹھیک, اس پہ آگے چل کے جی آگے چل کے اس پہ بات کرتے ہیں آپ سے کہ اس کا فائدہ جو ہے وہ کیا ہوگا. آپ کی جانب ہم آنا چاہیں گے این کے سنگھ جی, بہت شکریہ آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. اور یہ بتائیے گا کہ خود اس آرٹیکل کی منسوخی کے بعد جس طرح ساؤنڈ بائٹس بھی آپ نے سنے, بھارت کے اندر بھی مظاہرے ہو رہے ہیں, لیکن ہم نے یہ بھی سنا ابھی امریکہ میں بھارت کے سفیر یہ بتا رہے تھے کہ اس کا فائدہ جو ہے وہ کشمیر کے عوام کو پہنچے گا, وہاں بے روزگاری میں کمی آئے گی, سرمایہ کاری جو ہے اس میں اضافہ ہوگا, کشمیر کے اندر زمین کی قدر جو ہے اس میں اضافہ ہوگا. لیکن اس کا فائدہ اگر ہم مان لیتے ہیں کہ کشمیر کو ہے, تو پھر کشمیری عوام کو یا جو وہاں پہ کشمیری پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو آن بورڈ کیوں نہیں لیا گیا؟
اگر آپ کا یہ سوال مجھ سے ہے تو میں یہ بتا دوں کہ جو آپ نے ساؤنڈ بائٹ سنایا ہے, جسے آپ بتا رہے ہیں ساؤنڈ بائٹ ہے, یہ پرانا ہے, یہ 370 کے سیز ہونے کے بعد کا نہیں ہے.
جی,
اور غالباً میرا جہاں تک انداز ہے یہ قریب ایک مہینہ پرانا ہے.
اوکے,
پہلی بات تو یہ ہے کہ وائس آف امریکہ سے آپ اس سمے میں بول رہا ہوں تو کم سے کم اپنے فیکٹس درست کر لیں پہلا. دوسرا, جو آپ کے مہمان پاکستان سے ہیں, مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے پاکستان کا آئین کتنا پڑھا ہے, لیکن میں اسٹوڈنٹ رہا ہوں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا, اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کشمیر میں جو پاک آکوپائڈ کشمیر ہے اس کے لیے جو آپ نے وہاں پہ اپنے کانسٹیٹیوشن میں کہا ہے, ذرا اسی پہ نظر ڈال دیں, آپ کو حقیقت سمجھ میں آ جائے گی. اب میں آتا ہوں 370 پہ. 370 جن اکنامک جس ہسٹوریکل ایکسیڈنٹ کا پروڈکٹ تھا, اگر آپ اس پہ غور کریں, انسٹرومنٹ آف ایکسیشن پہ غور کریں, تو آپ کو خود ہی نظر آ جائے گا کہ یہ ایک ٹیمپرری پروویژن تھا. اور دھیان رکھیے گا جو چیپٹر ہے, چیپٹر 21 کانسٹیٹیوشن کا, ہندوستان کے آئین کا, اگر آپ اس کو غور سے پڑھیں, مجھے لگتا ہے کہ آپ ساتھ ہیں پیشے سے تو آپ کو بھی پڑھنا چاہیے.
جی,
اگر اس کو آپ دیکھیں گی تو جو چیپٹر 21 ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے ٹیمپرری ٹرانزیشنل اینڈ اسپیشل, اور اس کے بعد جیسے ہی کشمیر کے متعلق 370 کا ذکر آتا ہے تو اس کی ہیڈنگ میں بل صرف ٹیمپرری لکھا ہوا ہے, نہ وہ ٹرانزیشنل ہے نہ وہ اسپیشل ہے. تو ایک تو اسپیشل پروویژن نہیں ہے, وہ ٹیمپرری پروویژن تھا. اب آتے ہیں اس پہ. آپ کو تعجب ہوگا ہندوستان کے مرکز سے قریب 80% جو ٹوٹل ریونیو کشمیر کا ہے اس کا 80% ہندوستانی مرکز سے اسسٹنس کے روپ میں جاتا ہے. آپ سمجھ سکتی ہیں کہ 20% ہی اس کا اپنا ریونیو ہے اور باقی 80% ہندوستان. اور دوسرا ہم فیکٹ دیتے ہیں, پورے ہندوستان میں اگر ایک روپیہ امداد کیندر سے جاتا ہے وہاں کے لوگوں کو مرکز سے, پورے ہندوستان میں اگر ایک روپیہ جاتا ہے تو کشمیر کو ہم 3.5 روپیہ دیتے ہیں. 3.5 گنا زیادہ پچھلے 70 سال سے دے رہے ہیں. اور ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس پہ اگر آپ دیکھیں تو غربت, جلالت اور باقی جس طرح کے حالات ہیں وہ صرف اس لیے تھا کہ ایک پولیٹیکل کوئی 2-3 فیملیز ہے جو یہ پورے جو ہمارے مدد ہیں ان کو وہ ہڑپ جاتی تھی, کرپشن کا بول بالا تھا. ایسے میں 70 سال میں نظر آیا کہ بھائی یہ پیسہ بھی برباد ہو رہا ہے, ہم ان کے لیے جو کر رہے ہیں وہ بہبودی ان کی ہو نہیں رہی ہے. ہیومن ڈیولپمنٹ کے سارے پیرامیٹر, ہیلتھ کے پیرامیٹر آپ دیکھ لیجئے, دہشت ہوتی ہے, ڈر لگتا ہے کہ ہمارے جو بھائی ہیں وہاں پہ کس حالت میں ہیں غربت کی وجہ سے اور تمام جو دقتیں ہیں ان کی, سڑکیں نہیں ہیں. تو آخر یہ سبب کیا ہے اس کا؟ صرف یہ ہے کہ آپ کرپشن کی وجہ سے ہمارے امداد وہاں پہ صحیح پہنچ نہیں رہتے. اور میں نے کیا کیا ہے, ایک ٹیمپرری پروویژن کو, اور وہ بھی جو ابھی پاکستان کے جو بول رہے تھے آپ کے مہمان
جی بریگیڈیئر صاحب جی,
کانسٹیٹیوشن پڑھ لیں تو بس اتنا ہی ہے کہ اس میں جو اسمبلی سے کہا گیا ہے کہ بغیر اسمبلی کے انہوں نے کر دیا, دراصل کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی جو لفظ یوز ہوا ہے اسی کے پروویژن میں, دیٹ از 370(3) اسی میں لکھا ہوا ہے کہ پریسیڈنٹ آف انڈیا کین کاز ٹو سیز دس انٹائر پروویژن آف آرٹیکل 370. ویسے آپ نے جب آغاز کیا تھا پروگرام کا 37 کہا تھا, آرٹیکل 370 ہے, یہ اسی کے پروویژن میں تھا کہ پریزیڈنٹ آف انڈیا کین کاز ٹو سیز, یہ لفظ استعمال کیا ہے, لہذا اس کو ہٹایا نہیں گیا ہے, اس کو صرف سیز کر دیا گیا ہے, وہ بھی 370 کا 1 نہیں کیا گیا ہے, 2 اور 3 کیا گیا ہے. کل ملا کے اب سے ہم جو امداد پہنچائیں گے وہاں پہ پرائیویٹ جو انویسٹمنٹ ہو گئے, اس میں ایک ہی شرط رکھیں گے کہ کشمیری نوجوانوں کو آپ 80% روزگار جو جنریٹ ہوگا اس کا 80% آپ وہاں کے نوجوانوں کو دیں گے. آپ ذرا سوچئے کیا اس سے وہاں کی بہبودی نہیں وہ ہوگی, اس سے وہاں مقبولیت نہیں آئے گی ہندوستانی مرکز کی سرکار کو لے کے؟ اور اگر وہاں کے یوا ہمارے مین اسٹریم میں آتے ہیں تو کیا آپ کو برا لگے گا یا آپ کے پاکستانی مہمان کو برا لگے گا؟ آج تک ہم نے دہشت گردی تو وہاں دیکھی ہے, اور وہ برائے مہربانی پاکستان کے, پاکستان کا تو سنگل پوائنٹ پروگرام ہی یہی رہا ہے, اس کو اپنے حالات نہیں دیکھ رہا ہے, وہ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس پہ آج زمین پہ پڑا ہوا ہے, لیکن چنتا اس کو کشمیر کی ہو رہی ہے. وہاں پہ سینسس گر رہا ہے کیونکہ ہندوستان میں 370 آلٹر ہو رہا ہے. تو آپ سمجھ سکتی ہیں کہ جہالت کے کس مقام پہ وہ ہیں کہ ان کا ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس, آپ جانتی ہیں وہاں کا جی ڈی پی کتنا ہے؟ صرف $300 بلین. ہمارا اس سے 10 گنا زیادہ بڑا ہے اور تب بھی ہم غریب غربت سے یہاں لڑ رہے ہیں.
این کے سنگھ صاحب, آپ جو بات جواز پیش کر رہے ہیں یہ ہمیں بھی معلوم ہے کہ وہاں پہ زمین کی قدر جو ہے بھارت کے دیگر علاقوں سے کم ہے, سرمایہ کاری انڈسٹریز لگانا جو ہے ادھر مشکل ہے. یہ بات بھی درست ہے کہ چند سیاسی شخصیات ہیں یا فیملیز ہیں ان کے ہاتھ میں ہے یہ پورا کشمیر کا نظام. لیکن یہاں پہ ایک چیز بھی ہمارے سننے والے جو ہیں وہ سننا چاہیں گے آپ سے کہ پھر اس کا فائدہ ہے, بظاہر لگ رہا ہے کہ فائدہ کشمیر اور کشمیری عوام کو ہوگا, لیکن جو طریقہ کار ہے اس پر اعتراض کیا جا رہا ہے شاید, اور یہ بھی صاحب آپ بتائیے گا کہ بعض جو انڈین کی پولیٹیکل جماعتیں ہیں وہ بھی اس پر احتجاج کر رہی ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ بعض جو لیگل ایکسپرٹس ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ بھارتی آئین کی خلاف ورزی ہے. تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ بھارت کے اندر کن بنیادوں پر یہ احتجاج سامنے آ رہا ہے؟ جی بریگیڈیئر ایک منٹ آپ کے پاس آتے ہیں. جی جی پلیز.
پہلے تو آپ نے کہا کہ ہندوستان کے کچھ لیگل ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں. میں آپ کو بتا دوں کہ ویسے مجھے بھی تھوڑا بہت, میں اسٹوڈنٹ انڈین کانسٹیٹیوشن کا رہا ہوں اور تمام ٹیلی ویژن چینلز نے یا اخبارات سے میرے آرٹیکل اس کو لے کے نکلتے رہے ہیں اور مجھے تھوڑا بہت معلوم ہے. اور جن کو آپ نے کہا کہ تمام لیگل ایکسپرٹس نے, لا کا ایسا ہوتا ہے کہ یہ پروویژن اگر آپ دیکھیں تو میجورٹی لیگل ایکسپرٹس نے کہا ہے کہ کوئی بھی پروویژن وائلیٹ نہیں ہوا ہے. اور حقیقت میں اگر آپ دیکھیں گے, ہم بھی چونک گئے اور تب جب انٹرپریٹیشن دیکھا تو ہم نے کہا تو یہ تو ساری چیزیں قانون سے ہو رہی ہیں, کیونکہ میں بھی ابھی تک تصور نہیں کر پا رہا تھا کہ یہ کیسے ہوگا. اور تب دیکھا ہم نے کہ پریسیڈنٹ آف انڈیا کے جو پاور سے اسی کو انووک کیا گیا ہے, چونکہ وہاں اسمبلی ہے نہیں, اس سمے اسمبلی نہیں ہے. تو بھارت کے آئین کے حساب سے اگر کوئی اسمبلی نہیں ہوتی ہے, سسپینڈ ہوتی ہے, ایڈمیٹڈ سسپینشن میں رہتی ہے, تو اس کے سارے فنکشن یہاں کی انڈین پارلیمنٹ کرتی ہے, لہٰذا پارلیمنٹ سے اپروو کرایا گیا. اب اگر اعتراض اس بات کا ہے کہ صاحب انڈین پارلیمنٹ میں کیوں, آپ نے کہا کہ پولیٹیکل پارٹیز اعتراض کر رہی ہیں, یہ کون سی پولیٹیکل پارٹیز ہیں؟ کل راجیہ سبھا میں جو ہمارا اپر ہاؤس ہے, آپ وہاں پہ دیکھیں تو 1:2 کے ریشیو سے پاس ہوا ہے, 2/3 سے پاس ہوا ہے. یہ کیسے ممکن ہوا کہ ابھی بغیر پولیٹیکل پارٹی سے ہو گیا؟ بی جے پی کے پاس تو نہیں تھا میجورٹی. تو لہٰذا ہم اپنے فیکٹس کو کریکٹ کر لیں اور خاص کر کے جو مہمان آپ بلاتی ہیں ایک بار ان کو فیڈ کر دیں. راجیہ سبھا میں ہمارے یہاں کنڈیشن کیا ہے, کوئی بھی ایکٹ تب بنتا ہے جبکہ دونوں سدنوں میں پاس ہو, دونوں چیمبرس میں پاس ہو. لوئر چیمبر میں میجورٹی ہے بی جے پی کی, 2/3 بھی ہے, لیکن اپر چیمبر میں اگر آپ دیکھیں جس کو راجیہ سبھا کہتے ہیں, جو آپ کے یہاں کے سینٹ کی طرح ہوتا ہے, اگر آپ پاکستان کو لیتی ہیں یا امریکہ کے سینٹ کی طرح ہوتا ہے, وہاں پہ ہمارا 2/3 سے پاس ہوا ہے, 126 ووٹ ملے ہیں جبکہ 60 ہیں وہ اس کے خلاف. تو آپ سمجھ سکتی ہیں کہ یہ پولیٹیکل پارٹی جو لفظ آپ نے استعمال کیا, مجھے لگتا ہے اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے بھارت کے سمویدھان کے.
لیکن اس میں تو سنگھ صاحب یہ بات تو آپ مانیں گے کہ احتجاج جو ہیں وہ ہو تو رہے ہیں بھارت کے اندر.
آپ ایک بتا دیجئے کہ 370 کو 48 گھنٹے ہو گئے ہیں اس کو سیز کیے ہوئے, ایک ایسا کوئی مرحلہ, ایک ایسا کوئی وہ سچویشن بتا دیجئے جس میں کوئی ایک بھی پروٹیسٹ ہوا.
جی بالکل, ہم یہ اطلاعات انفارمیشن جو ہے وائس آف امریکہ کے جو رپورٹرز ہیں بھارت کے اندر ان سے لیتے ہیں اور ان کے مطابق یہ کہ کچھ پروٹیسٹ جو ہیں وہ ہوئے ہیں بھارت اور کشمیر, انڈین کشمیر دونوں طرف. لیکن آپ ہمارے ساتھ رہیے.
جی جی, آپ ایک ویژول دکھا دیں کسی بھی پروٹیسٹ کا جو کہ کشمیر کی سرزمین پہ ہوا ہو.
اوکے ٹھیک,
کیونکہ ہمارے سارے رپورٹرز وہاں پہ لگے ہیں, پروٹیسٹ نہیں ہوا. لیکن ہاں
سنگھ صاحب, آپ وہاں پہ موجود ہیں, آپ وہاں پہ موجود ہیں اور اسی لیے وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے اسی وجہ سے وہ ہمارے جو سامعین ہیں ان کو بتانے کے لیے ہم نے آپ کو مدعو کیا. لیکن جو انفارمیشن ظاہر ہے ہم ادھر نہیں ہیں, جو رپورٹر سے ملتی ہیں اس بیسس پہ ہم ڈسکشن جو ہیں وہ کرتے ہیں. تو آپ کچھ دیر کے لیے مزید ہمارے ساتھ رہیے پلیز. بریگیڈیئر صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. جی
جی, میں یہ کہنا چاہتا تھا بڑے احترام کے ساتھ آپ کے جو مہمان ہیں انڈیا سے, میں صرف یہ کہوں گا کہ اگر کشمیر کو ترقی دینی ہے تو ان کے یوتھ کو کیوں بلائنڈ کیا جا رہا ہے, ان کے خلاف پیلٹ گن کیوں استعمال ہو رہے ہیں, ان کو کشمیر کو ایک بہت بڑا جیل کیوں بنا دیا گیا, وہاں پر 7 لاکھ فوج کے بعد اور 1 لاکھ فوج دوبارہ انڈکٹ ہو گئی ہے, وہ کس لیے ہو گئی ہے؟ اس کے علاوہ وہاں پر جو پنڈت بسائے جا رہے ہیں وہ کس لیے؟ ڈیموگرافک کمپلیکشن کو چینج کرنے کے لیے, تاکہ پر ایک ایسی اسٹیٹ اسمبلی وجود میں آ جائے جس میں ان کی اکثریت ہو اور پھر اس سے وہ اپروول لے لیں کہ اس کو جو ہم نے امینڈمنٹ کیا ہے ادھر سے اپروول مل گیا. یہ ساری چیزیں جو ہے وہاں پر لوگ دیکھ رہے ہیں, ان کی جو پوری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے کشمیر کی وہ بیہائنڈ دا بارز ہے, ان کو یہاں تک کہ وہ بیمار بھی ہے, ان کو بھی اٹکڑیاں لگی ہوئی ہیں. وہاں پر کشمیر میں کمپلیٹلی بلیک آؤٹ ہے میڈیا کا. یہاں پر اگر آپ ترقی چاہتے ہیں تو بین الاقوامی مشن کو کیوں نہیں جانے دیتے؟ وہاں پر ترکی نے اپنا جو صحت کے بارے میں اس کے بارے میں جو میڈیکل ٹیم بھیجنے تھے وائی سی نے بھیجنے تھے وہ کیوں نہیں جانے دیے؟ وہ تو کشمیریوں کے مدد کے لیے تھا اگر آپ ان کے غمخوار تھے. پھر وہاں پر آپ یونائیٹڈ نیشن کے آبزرور کو کیوں نہیں جانے دے رہے ہیں؟
اوکے, کافی کوشچنس, کیونکہ ٹائم کم ہے بریگیڈیئر صاحب, کافی کوشچنس آپ نے سامنے رکھے ہیں, ان کے جوابات لینا ضروری ہے. جی این کے سنگھ صاحب, بریگیڈیئر صاحب ٹائم کم ہے,
الگ بات ہے اس پر عمل کرنا الگ بات ہے.
جی
جی پہلی بات یہ ہے
اور پھر
کو جی سنگھ صاحب یہ جو کوشچنس اٹھائے ہیں بریگیڈیئر صاحب نے, کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ ایم کے سنگھ صاحب
تو میں شروع کروں,
بالکل آپ بات کیجیے سنگھ صاحب پلیز.
جی ایک تو ان کی معلومات مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا پھر سے اس کو درست کر لیں, لاکھ اور ہزار میں انتر ہوتا ہے, اور ہندوستان کی فوجیں وہاں پہ اس سمے جو پیرا ملٹری ٹروپس ہیں وہ فوجیں نہیں ہیں, پیرا ملٹری ٹروپس ہماری صرف 27,000 وہاں پہ ہیں. انہوں نے کہا کہ 7,00,000 پہلے سے, 1,00,000 اب بھی پہنچ گئی. دراصل ہماری ٹوٹل جو پیرا ملٹری ہے پورے دیش بھر میں جو ہے وہ صرف 11,00,000 ہے, اور وہ ہندوستان کی تمام سرحدوں پہ تعینات رہتی ہے. یہاں پہ صرف 27,000 وہ ہیں فورسز, جس کو کہ ہم 27 بٹالین کہتے ہیں. ہاں نام سے زیادہ ہیں کیونکہ اچانک یہ, اور چونکہ ان جیسے لوگ وہاں بیٹھے ہیں ہمارے پڑوس میں پاکستان میں, جن کا سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہی ہے ہندوستان میں تشدد اور دہشت گردی کرنا, لہٰذا یہ مجبوری ہے ہماری کہ ہمیں سینا وہاں بھیجنا پڑے گا. کچھ گمراہ یوا ہیں جو کہ پاکستان کی مہربانی سے وہاں پہ اینٹ پتھر چلاتے رہتے ہیں, بندوقیں چلاتے ہیں, کچھ تو فدائین بھی ہو جاتے ہیں. تو یہ مہربانی ان کی ہے, وہ اپنی طرف دیکھیں, اپنے غریبان میں ڈھاک کے دیکھیں, بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے اگر یہ دیکھیں, یہ ساری چیزیں وہ دیکھیں تو میرے خیال سے ان کی زندگی سدھر جائے گی, ان کے بچوں کی سدھر جائے گی.
ٹھیک, اوکے اوکے سنگھ صاحب چھوڑ دیں ابھی. ٹھیک ہے سنگھ صاحب, یہی کوشچن میں اٹھاتی ہوں, ایک منٹ آپ رکیے گا. بریگیڈیئر صاحب اس حوالے سے جو عمران خان کی حکومت ہے انہوں نے ایک اسپیشل کشمیر کمیٹی بھی تشکیل دی ہے, اور اس کا پہلا جو قدم ہے وہ یہ ہے کہ انڈین کشمیر کے اندر جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اس کو وہ مانیٹر کرے گی, اور پھر وہ ملک کے اندر اور ملک کے باہر اویئرنیس پیدا کرے گی اس حوالے سے. تو آپ یہی نقطہ جو اٹھایا ہے این کے سنگھ صاحب نے کہ پاکستان کی آواز کہاں تک اس ایشو پر سنی جائے گی, جب یہی چیزیں فاٹا میں ہمیں نظر آ رہی ہے, انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں, یہی چیزیں بلوچستان میں ہمیں نظر آ رہی ہے.
دیکھ لو, نہ فاٹا پر یو این کی قرارداد ہے اور نہ بلوچستان میں یو این کی قرارداد ہے.
نہیں, انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی بات کر رہی ہوں.
وہاں پر
جو کمیٹی تشکیل دی گئی ہے وہ اس چیز پہ نظر رکھے گی.
جی پلیز آپ مجھے اگر بولنے دیں.
جی بریگیڈیئر صاحب. جی 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 پلیز,
کیونکہ ایکول موقع دے دیں تو بہتر ہے.
جی جی بات کیجیے.
تو میں نے جس طریقے بات کی, کشمیر ایک متنازع علاقہ اقوام متحدہ کے قرارداد کے تحت ہے اور اس میں پاکستان ایک فریق ہے. اگر وہ کشمیریوں پر انڈین افواج اگر ظلم کرتی ہے, اٹراسٹیز, اسٹیٹ ٹیررزم ہے, تو اس کا اگر پاکستان جواب نہیں دے گا اور اس کو دنیا کے سامنے نہیں لائے گا تو اور کون کرے گا؟ یہ پاکستان کی ذمہ داری ہے اور یہ ذمہ داری ان کو اقوام متحدہ نے دے رکھی ہے. یہ کسی آئین, کسی انڈین آئین کے تحت نہیں ہے. آئین پڑھنا الگ بات ہے, گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھنا الگ بات ہے. یہ ذرا گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ لے کہ ان کے اپنے ملک میں جو شوڈر کے ساتھ ہو رہا ہے, جو دلتس کے ساتھ ہو رہا ہے, جو کرسچینس کے ساتھ ہو رہا ہے, جو एक गाय के या बड़े गोश्त के कबाब खाने पर लोगों को लिंच किया जाता है, और ये जो आरएसएस है जिस तरीके से उन्होंने हिंदुत्व को आगे बढ़ाए हुए, ये सेकुलर स्टेट नहीं है। ये कहते हैं कि मजहब की बुनियाद पर, जो उनका सफीर भी बता रहा था, अगर मजहब की बुनियाद पर है तो सबसे ज्यादा इसराइल मजहब की बुनियाद पर
जी, लेकिन ब्रिगेडियर साहब, जो इंसानी हकूक के आलमी इदारे हैं जिनमें एमनेस्टी इंटरनेशनल भी शामिल है, उनकी रिपोर्टें भी आती रही हैं इसी बारे में कि पाकिस्तान के अंदर भी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां जो हैं वो होती रही हैं। इस वक्त भी आप देखें, दो एमएनएस जो हैं आपके जेलों में पड़े हुए हैं, अदालत में उनकी पेशगी जो है वो नहीं हो रही है, सिर्फ इस वजह से कि वो अपने इलाके के लोगों के लिए के हकूक के लिए उन्होंने आवाज उठाई। बलूचिस्तान में भी यही कुछ हो रहा है। तो ऐसे में मेरा क्वेश्चन ये था कि जब आप इंडियन कश्मीर के अंदर ह्यूमन राइट्स वायोलेशन के हवाले से पाकिस्तान आवाज उठाएगा तो उसको कितनी संजीदगी से सुना जाएगा?
यकीनी तौर पर दोनों में बड़ा फर्क है। आप क्वांटम को देखें, जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है वो पूरी दुनिया में है, लेकिन आपने रिलेटिव टर्म्स में उसको देखना होगा कि कहाँ पर कितना हो रहा है। असल में फ्रीडम स्ट्रगल के लिए और उनको मारना अलग बात होती है, और बाकी जो एक मुल्क में छोटे मोटे मसाइल होते हैं उसके लिए जो पुलिस फोर्स या बाकी चीज़ें इस्तेमाल होती है, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज, वो अलग बात होती है। लेकिन जहाँ तक स्टेट लेवल पर एट्रॉसिटीज हो, जहाँ पर कि बाकायदा आपने पैलेट गन्स देखे हुए हैं, आपने वहाँ पर जो एमिनेशन हो, अभी जो इन्होंने क्लस्टर बम इस्तेमाल किए, ये भी तो जनेवा कन्वेंशन के तहत बैन है। तो ये कहाँ का इंसाफ है कि एक तरफ पर तो आप पूरे अनलीश कर दे अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को और उसको जेल बना डालें और उनके लीडरशिप को जेलों में बंद कर दें, तो इंसानी हकूक के लिए तो लोगों को जाने दो। जब आपने कंप्लीटली उनको एक किस्म का बिल्कुल बदनलवार के पीछे रखा हुआ है, और न दुनिया का मीडिया जा सकता है, न कोई ह्यूमन राइट्स का वो कोई जा सकता है, न इसके अलावा अक़वामे मुत्तहिदा का कोई जा सकता है, और न आप खुद ऐसे सैन लोगों को उधर जाने देते हैं, तो फिर जाहिर है कि उसके बारे में क्या दुनिया को बताना होगा।
तो बहुत शुक्रिया आपका, बेहद शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब। यहाँ पे मैं समेटना चाहूंगी साथ ही हमारे जो इंडियन एनालिस्ट थे सिंह साहब, उनके भी हम शुक्रगुजार हैं, उन्होंने टाइम दिया। आइंदा भी इस मौजू पे बात होगी। इस वक्त हमें यहाँ यूएस से प्रोफेसर फैजानुल हक, वेल नोन तज्ज़िया निगार हैं, उन्होंने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर साहब।
वालेकुम अस्सलाम
जी। और प्रोफेसर फैजानुल हक साहब, हमने देखा कि गुज़श्ता हफ्ते अमेरिका के अंदर दो मुख्तलिफ वाकियात में फायरिंग हुई और उसमें 31 अफराद जो हैं उनकी हलाकतें सामने आई हैं। अब सदर ट्रंप जो हैं वो टेक्सास और ओहायो के दौरे पर जा रहे हैं आज, तो उनके इस दौरे का मकसद क्या है?
देखिए, सुनने वालों को पहले सलाम दो और प्यार अल्लाह ताला उनको अपनी ईमान में रखे। देखिए, अमेरिका जो है इस वक्त बहुत तकलीफ में है, क्योंकि जो फायरिंग हुई है दो जगह, एक तो ये कि वो नौजवान लोग थे जिन्होंने फायरिंग की, और उसके साथ साथ उनके जो ख्यालात थे वो वाइट सुप्रीमिस्ट, यानी के जो वाइट सुप्रीमिस्ट या अल्ट्रा नेशनलिज्म हमने कह लें, वो शिद्दत पसंद ख्यालात के महामी थे और नस्ल परस्ती पर यकीन रखते थे। और ये जो रुझान पैदा हुआ है अमेरिका में, इसके लिए हाईएस्ट लेवल पे, यानी के कौमी धारे के जो इदारे हैं उनके ऊपर बहुत प्रेशर है, और इसलिए जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं वो गए हैं मिलने के लिए लोगों से, कम्युनिटी को के साथ अफसोस करने के लिए और उनको हौसला देने के लिए कि वो सिलसिले में कुछ करेंगे। बहुत से लोग जो हैं वो प्रेसिडेंट ट्रंप या उनकी जो कुछ हमायती हैं उनको मुर्दा-ए-निज़ाम ठहराते हैं कि ये उनके जो बयानियाँ हैं उसकी वजह से ऐसा हुआ है, मगर ये फोर्सेज, इस किस्म की फोर्सेज पहले से भी मौजूद थी और मौजूद हैं, और जब भी मौका मिलता है वो आगे निकलने की कोशिश करती हैं, और ये वो वजह है कि हमारे प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो मुख्तलिफ इलाकों में जाएंगे और लोगों से बातचीत करेंगे और उनकी हौसला अफजाई करेंगे।
ٹھیک. ابھی ایک بحث بھی اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں ان واقعات کے بعد دوبارہ چڑھ گئی ہے, وہ یہ کہ بعض جو طبقے ہیں امریکہ کے اندر وہ مینٹل ایلنسز جو ہیں اس کو قصوروار قرار دے رہے ہیں اس فائرنگ کے بڑھتے ہوئے واقعات کو, اور دوسری طرف جو ہیں گن لاس جو ہیں اس کو ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے. تو آپ کا کیا تبصرہ ہے اس پہ؟
دیکھیے, اس کے کئی محرکات ہیں, کسی ایک محرک پر ہم نظر نہیں رکھ سکتے, لیکن یقیناً میرا اپنا یہ خیال ہے, میرا یہ اپنا تجزیہ ہے کہ جو یہاں کے گن لاز ہیں جو کہ سیکنڈ امینڈمنٹ ہے جس میں یہ کہ ہر ایک شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے سیلف ڈیفینس کے لیے گن اپنے پاس رکھ سکتا ہے, یہ اس کی جو اپلیکیبلٹی ہے یا جیسے اس قانون کی کی تفسیر کی گئی ہے اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو یہ بہت زیادہ لوگوں کے ہاتھوں میں اسلحہ ہے, بلکہ امریکہ ایک ایسا ملک ہے جہاں پر بہت زیادہ اسلحہ لوگوں کے پاس موجود ہے, اور دوسری طرف جو یہ نیریٹو ہے جس کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے اس کا بھی بہت قصور ہے. لوگ ہوتے ہیں جن کے ذہنی لحاظ سے جو انسٹیبل ہوتے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اور لوگوں اور قوموں میں بھی ہیں مگر کہ وہ لوگ باہر جا کے لوگوں کو مارنا شروع کر دیں. کوئی ایسے محرکات موجود ہیں جس کو قومی سطح پر ایڈریس کرنا
جانا چاہیے. بہت شکریہ پروفیسر فیضان الحق صاحب, اور اس کے ساتھ ہی سامعین شہناز نفیس کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے. امریکہ میں بھارت کے سفیر ہرش وردھن شرنگلا نے کہا ہے کہ کشمیر کو مسلم اکثریتی ریاست کہا جاتا ہے, لیکن بھارت ایک سیکولر جمہوری ملک ہے اور کسی ریاست کو مذہبی بنیادوں پر بنانا ہمارے آئین کے منافی ہے. وہ واشنگٹن میں تھنک ٹینک ہیریٹیج فاؤنڈیشن میں منعقدہ ایک نشست سے خطاب کر رہے تھے. تفصیلات بتا رہی ہیں فائزہ بخاری.
تقریب کے بعد سوالات کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میڈیا میں یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ بھارتی آئین کی شق 370 اور 35A کو منسوخ کرنا غلط ہے, کیونکہ کشمیر بھارت کے زیر انتظام واحد مسلم اکثریتی ریاست تھی. مذہب کو بنیاد بنا کر کسی ریاست کا قیام بھارت کی سیکولر روایات کے خلاف ہے. یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ 1947 میں جب ہم نے آزادی حاصل کی تو اس وقت بھی ہم نے مذہب کی بنیاد پر بڑے صغیر کی تقسیم کی مخالفت کی تھی, جبکہ پاکستان اسی بنیاد پر بنایا گیا تھا, لیکن پھر مشرقی پاکستان اس سے علیحدہ ہو کر ایک سیکولر ریاست بنگلہ دیش بن گیا جہاں مسلمان اقلیتی ہندوؤں اور عیسائیوں کے ساتھ پرامن طریقے سے رہ رہے ہیں. اسی لیے مذہب کی بنیاد پر ریاستوں کی تشکیل کو ہم نہیں مانتے, یہ بھارت کی سیکولر جمہوری روایات کے منافی ہے. بھارتی سفیر نے کشمیر کی ریاستی حیثیت ختم کرنے کو بھارت کا اندرونی انتظامی معاملہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ بھارت میں ریاستوں کی تنظیم نو کا عمل کوئی نئی بات نہیں.
It is something that does not in any way touch upon or affect the line of control.
ان کا کہنا ہے کہ یہ اقدام کسی طور بھی لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی نہیں, اور نہ ہی یہ دیگر ریاستوں سے ہمارے تعلقات پر اثر انداز ہوگا. یہ بھارت کا اندرونی معاملہ ہے. ریاست کشمیر کو دو یونین ٹیریٹریز میں تقسیم کرنے کا فیصلہ انتظامی ہے, اور اس کا مقصد وہاں گڈ گورننس کو یقینی بنانا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ بھارت میں سماجی اور معاشی فوائد دیگر شہریوں کی طرح کشمیر کی عوام بالخصوص پسماندہ طبقات تک بھی پہنچائے جائیں. بھارت میں ریاستوں کی تنظیم نو کا تصور نیا نہیں ہے, اس سے پہلے بھی 12 مرتبہ ایسا کیا جا چکا ہے. بھارت کے سفیر ہرش وردھن شرنگلا نے کہا کہ اس اقدام سے کشمیر میں بیرونی سرمایہ کاری ممکن ہو سکے گی.
A lot of the developmental funds that have been provided by the center have been exploited by a small group of individuals who have been politically connected in that state.
یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ مرکز سے بڑے پیمانے پر فنڈز کشمیر کے لیے مختص کیے جاتے تھے, لیکن انہیں عوام تک پہنچانے کے بجائے چند سیاسی شخصیات ان کا غلط استعمال کر رہی تھیں. ان ترقیاتی فنڈز کو کشمیری عوام تک پہنچانے کے لیے ہی کشمیر کو یونین ٹیریٹریز میں تقسیم کیا جا رہا ہے. بھارتی آئین کی شق 370 اور 35A کو منسوخ کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس کی وجہ سے کشمیر میں بیرونی سرمایہ کاری کی ممانعت تھی. اسے ختم کرنے کے بعد پرائیویٹ سیکٹر کی سرمایہ کاری سے وہاں ترقیاتی کاموں میں تیزی آئے گی. دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاکستان کی جانب سے اقدامات کے سوال پر ان کا کہنا تھا کہ محض الفاظ نہیں اقدامات کی ضرورت ہے. FATF نے بھی دہشت گردی کی مالی اعانت کے معاملے پر پاکستان کے اقدامات کو ناکافی قرار دیا ہے.
Our position has always been that to some of the issues that are related to Pakistan, what is important is the actions.
یہاں ان کا کہنا ہے کہ پاکستان سے متعلق معاملات پر ہمارا موقف بہت واضح ہے. ہم محض بیانات نہیں بلکہ ان کی جانب سے ٹھوس اقدامات چاہتے ہیں. ایسا ہی ایک اہم مسئلہ دہشت گردی ہے جسے امریکہ اور بھارت دونوں متاثر ہیں. پاکستان کو قابل اعتبار، قابل تصدیق اور طویل مدتی اقدامات کرنا ہوں گے. کشمیر میں جماعت اسلامی کی سرگرمیوں کا تعلق دہشت گردی کی مالی اعانت سے ہے، جبکہ ایف اے ٹی ایف نے بھی پاکستان کی جانب سے اس مسئلے کے خلاف کوئی ٹھوس اقدامات نہ کرنے پر تشویش کا اظہار کیا ہے. پاکستان کو ان معاملات پر توجہ دے کر ایف اے ٹی ایف اور عالمی برادری کو مطمئن کرنا ضروری ہے کہ دہشت گردی کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے وہ قانون سازی اور دیگر اقدامات کر رہا ہے. اس دہشت گردی سے ہندوستان، افغانستان اور امریکہ کے علاوہ دیگر ممالک بھی متاثر ہیں. تاہم دوسری جانب بھارت میں سیاست اور مختلف شعبہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد اس فیصلے کے خلاف اپنی آوازیں بلند کر رہے ہیں. انہی میں سے ایک ہیں دی وائر کے بانی مدیر سدھارتھ وردھراجن.
یہ ایک دم ہندوستان کے دستور کے خلاف جاتا ہے. آپ نے نہ صرف 370 کو پوری طرح سے نیوٹرلائز کر دیا ہے اور آپ نے کشمیر کی جو اپنی اسمبلی ہے ان سے آپ نے ریفر بھی نہیں کیا جبکہ آئین میں لکھا گیا ہے.
جبکہ بھارتی سپریم کورٹ کی وکیل میتھلی وجے کمار کے مطابق اس اقدام سے بھارت کی کشمیر میں حیثیت ایک قابض کی سی ہو گئی ہے.
370 has considerably weakened our claim internationally.
یہاں وہ کہہ رہی ہیں کہ شق 370 نے کشمیر پر بھارت کے دعوے کو عالمی طور پر کمزور کر دیا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے کشمیر کو ایک خصوصی حیثیت حاصل تھی جبکہ جموں کشمیر کے آئین کے مطابق وہ بھارت کا حصہ تھا. لیکن اس شق کو ختم کر کے کشمیر کو یونین ٹیریٹری بنانے سے بھارت کی وہاں موجودگی ایک قابض جیسی ہے. مختلف تنظیموں کی جانب سے آج بھارت کے مختلف شہروں میں دفعہ 370 کو منسوخ کیے جانے کے خلاف احتجاج اور مظاہرے کیے گئے. فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.